رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام پیج نمبر سے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ. حضرت صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا کسی ایسے مصنف کی کتب پڑھنے کی ترغیب دینے کی اجازت ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرتے ہوں؟
یہ تو اپنے دل سے اس کا فتویٰ لیں، استفتاء بالقلب کر لیں. ہم لوگ تو اعلیٰ حضرت والے، کیونکہ میرا ذہن یہ کہ سید اعلیٰ حضرت سے اگر بال برابر بھی اختلاف کیا نا، فقہی مسائل میں بھی اگر ہم نے اختلاف شروع کیا تو معاذ اللہ مسئلہ تکفیر پر اختلاف ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اور پھر جو ایمانیات کے مسائل کھڑے ہوں گے نا، وہ تصور ہی اس کا خوفناک ہے. تو اس لیے جو معلمین جامعات میں پڑھاتے ہیں، مدرسین پڑھاتے ہیں، اگر کسی ایسے عالم صاحب سے جنہوں نے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا ہو فقہی مسائل میں یا شرحہ میں، تفسیر میں، کہیں بھی اختلاف کیا ہو، ان سے وہ اگر یہ متاثر ہوں تو ہوتے رہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا میٹر ہے، اعلی حضرت کی محبت کم ہوگی تو متاثر ہوتے چلے جائیں گے دوسروں سے، تو یہ ان کے نصیب، مگر اس کا اظہار طلباء پر نہ کریں. تو بڑی مشکل سے اس باغ کو ہم نے سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے آباد کیا ہے. تو میں اعلیٰ حضرت سے تو ایک میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ایک بال برابر ہٹنے لگوں اس سے پہلے مجھے ایمان پر اٹھا لے، کہ اعلیٰ حضرت کے بغیر میرا جینا ممکن نہیں. مجھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بچائے. سچی بات یہ کہ ایک دور تھا جب میرا اٹھان تھی شروعات، تو میں دیکھتا تھا، سنتا تھا، بہت دل خراب ہوتا تھا. پھر میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کا جب مطالعہ کیا ان کا، اور تو بس میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا بس اعلیٰ حضرت صحیح ہیں، اور اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ سنی صحیح ہیں، ہم سنی ہیں، اس وجہ سے میں اعلیٰ حضرت کی وجہ سے سنی ہوں. میں نے کافی ایسے واسطے پڑھے تھے مجھے جو دل شکن تھے، حوصلہ شکن. میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنی بناؤں. سنی تو تھا الحمدللہ پیدائشی، یعنی سنیت پر مجھے سمجھو کہ مضبوطی ملی ہے. میں تو حساس ترین شخص ہوں، بہت حساس ہوں. میرے سے کتنے حساس جو ہے وہ اس طرح ڈھیلے پڑ جاتے ہوں. تو مہربانی کر کے میرا مطلب سمجھیں، اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ کسی بھی ایسی شخصیت کو بھی ٹھیک ہے، کوئی اعلیٰ حضرت سے اگر اختلاف کرتا ہے تو وہ سنیت سے خارج نہیں ہوتا، نہ معاذ اللہ وہ مرتد ہوتا، ایسا کوئی میں نہیں کہتا. لیکن بس وہ یہ میرا باغ ہے، اور میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. یہ میرا مزاج ہے کہ میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کو برداشت نہیں کرتا. باقی اگر آپ مسئلے پالو گے کہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، تو دو بیڑیوں میں، دو کشتیوں میں جو سوار ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. یک درگیر و محکم گیر، ایک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ.
اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، اعلی حضرت سے ہمیں جو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار 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 ہے.
میں عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقہی مسائل میں یا تفسیری معاملات میں اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہے. ہاں مسئلہ تکفیر میں اعلیٰ حضرت اختلاف کرے گا جس پر علماء حرمین طیبین کی تصدیقات تو پھر وہ کفر جو اس کا وہ شکار ہو جائے گا. یہ الحمدللہ جو مدنی علماء ہیں ان سے تو یہ متصور نہیں ہے کہ ان باتوں سے اختلاف کریں, کیونکہ جامعات میں تو الحمدللہ اعلی حضرت کو پلایا جاتا ہے. کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اعلی حضرت کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا, اگر میں مر گیا اور کچھ تغیر ہوا تب بھی میری روح کو قرار نہیں آئے گا, یہ بے چینی ہوں. میں اعلی حضرت کے خلاف بالکل جا ہی نہیں سکتا, میرے لیے یعنی میرا تصور ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے اپنے پاس. میں اعلی حضرت کے معاملے میں اپنے سیکریفائز کر ہی نہیں سکتے کسی کے ساتھ.
اعلی حضرت سے مجھے تو پیار ہے, اعلی حضرت سے مجھے تو پیار ہے, انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مفتی نہ ہو اس کا مفتی کہلوانا کیسا؟
مفتی تو عالم کی بھی ایک اعلیٰ صفت ہے, بلکہ صحیح بات ہے کہ حقیقت میں تو مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے, لیکن اب جو مفتی عام مفتی جس کو ہم لوگ مفتی صاحب بولتے ہیں مجتہد نہیں ہوتے, مجتہد کے تو شرائط بہت زیادہ ہیں. تو یہ تو جو ہے مفتیان ناقل کہلاتے ہیں, مفتی ناقل جو مجتہدین کے اقوال کو سمجھ سکتے ہوں اور ان میں سے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے حل کر سکتے ہوں. کافی اس کی صورتیں ہیں اور اس کے شرائطیں ہیں, اس کی ترکیبیں ہیں, اور یہ مفتی ناقل بھی جو ہے وہ عام عالم مفتی ناقل کی صلاحیت نہیں رکھتا. مفتی ناقل کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر سیدی اعلی حضرت کے ارشاد کے مطابق تو برس ہا برس تک فتوے لکھتا رہے, فتویٰ نویسی کرتا رہے, چیک کرواتا رہے, اس کی سرپرستی میں رہ کر فتویٰ نویسی سیکھے. تو جس طرح طبیب حاذق یعنی کہ ماہر طبیب ہوتا ہے اس کی صحبت کے بغیر کوئی دوسرا طبیب ماہر نہیں بن سکتا, اسی طرح اس کا بھی ہے کہ وہ مفتی اسی صورت میں ماہر بنے گا. بہت اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا اور بہت کچھ سر کھپانا پڑے گا, پھر بھی سچی بات ہے کہ اچھا مفتی توفیق الہی کے بغیر بننا ممکن نہیں. فطری طور پر اس کا ذہین ہونا ضروری ہے, اگر کند ذہن ہے تو مفتی نہیں بن سکتا, اس کے لیے بہت مسائل ہوں گے, وہ غلط فتوے دے دے گا اور فساد کھڑے ہوتے رہیں گے. ذہین ہو, معاملہ فہم ہو, پھر یہ کہ حالات حاضرہ پر بھی اس کی نظر ہونی ضروری ہے. جو مفتی حالات حاضرہ کی پرکھ نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. الغرض جو مفتی کی شرط پر پورا نہیں اترتا شرعاً اس کا مفتی کہلانا یعنی کہ بخوشی مفتی کہلانا یا لکھنا یا لوگ کہیں تو اس کو پسند کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. جیسا کہ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے, لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ترجمہ, ہرگز گمان نہ کرنا ان کو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے اور دوست رکھتے ہیں کہ بے کیے پر سراہے جائیں. تو زنہار یعنی خبردار, انہیں عذاب کے بچاؤ کی جگہ گمان نہ کرنا اور ان کے لیے دردناک مار ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی یہ کہ جو واقعی جن میں وصف ہوتا ہے اور اس وصف اور خوبی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں، اور دوسرے وہ کہ وہ لوگ کے جن میں وہ خوبی نہیں ہے پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس خوبی کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے. ان دونوں کو ایک جیسا مت سمجھنا، دونوں میں بہت فرق ہے. تو ان میں جن میں وہ خوبی نہیں ہے اس کے باوجود اگر غلط خوبی بیان کرنے پر وہ پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہماری وہ خوبی بیان کی جائے، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی قرآن پاک میں وعید ہے. اب مثال کے طور پر جو سخی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے سخی کہا جائے، ظاہر وہ بھی اس میں آ گیا. جو عالم نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے، وہ بھی اس میں آ گیا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عالم سند سے نہیں علم سے بنتا ہے. کئی سند یافتہ عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ عقائد کی شبود ہوتی ہے نہ شرعی مسائل کا کوئی عطا پتہ، اور وہ درس نظامی کی سند تو لے ہی لیتے، درس نظامی کی سند تو جعلی بھی مل جاتی یا وتھ سورس بھی مل جاتی ہے، امتحان میں ناپاس اور فیل ہونے کے باوجود بھی مل جاتی ہے. سند کا کوئی اعتبار نہیں، علم چاہیے. اگر عالم کی شرط پر وہ پورا نہیں اتر رہا اور اب وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے یا پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کو عالم کہیں، تو یہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ داخل ہوگا. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جو خوبی اس میں نہیں ہے لیکن وہ چاہے کہ اس خوبی کے ساتھ لوگ اس کو یاد کریں، لوگ اس خوبی کو بیان کریں اور یہ اس کو پسند کریں، تو معاذ اللہ یہ اس آیت اور اس وعید کے تحت داخل ہے. تو مہربانی کر کے اپنے آپ کو نہ آپ مفتی کہیں نہ کسی کو مفتی کہنے کی اجازت دیں. آپ کے لیے ہلاکت ہے کہ اگر آپ نے پسند کرنا شروع کیا کہ میرے کو لوگ مفتی کہتے ہیں تو آپ بھی مفتی بن بیٹھے اور آپ کو مفتی کی تعریف بھی نہ معلوم ہو، مفتی کے اصول بھی نہ جانتے ہو، فتویٰ دینے کی اہلیت بھی نہ ہو، صلاحیت بھی نہ ہو، معاذ اللہ بہت بڑی جرأت ہے. تو تخصص فی الفقہ کا جیسے طالب علم ہے، تو طالب علم ہوتے ہی وہ مفتی تھوڑی بن گیا، بلکہ وہ 12 سال تک پڑھتا رہا پھر بھی مفتی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر وہ گر نہ آ جائے، وہ صلاحیت نہ آ جائے اور وہ اتنا ذہین نہ ہو کہ ان سب باتوں کو سیکھ لے. کیونکہ مفتی سند سے نہیں بنتا، فی زمانہ عالم تو چلو پھر بھی سند دے دی جاتی ہے، مفتی کے لیے سند بھی نہیں، اس کو تو بہت نازک معاملہ ہے. اور کسی کو سند دینی بھی نہیں چاہیے مفتی کی جب تک اس کے روئے کو ناپ توڑ کر دیکھ نہ لیا جائے کہ اس میں مفتی کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں، ورنہ سند دینے والا بھی پھنس جائے گا آخرت میں، غلط آدمی کو اس نے سند کیوں دی. سند دینے میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی فرق ہونی چاہیے کہ کس کو سند دی جائے اور کس کو سند نہ دی جائے، ورنہ غلط آدمی کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا دیا، سند دے دی اور یہ اگر آگے اس نے گمراہی پھیلانی شروع کی تو بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں کسی مفتی با عمل کا غلام بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ایسا کہ ارشاد فرمائے کہ غیر مفتی سے فتویٰ پوچھنا اور اس کا فتویٰ دینا کیسا ہے؟
غیر مفتی سے معلوم ہوتے ہوئے فتویٰ پوچھنا حرام. اگر بیچارہ مستفتی نہیں سمجھتا اور اگلا مفتی بنا ہوا ہے اور اس کا حلیہ ایسا کہ مفتی ہے، اس کے نام کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ معذور ہے پوچھنے والا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مفتی ہے نہیں. البتہ غیر مفتی کا فتویٰ دینا حرام، غیر مفتی فتویٰ دے گا تو گناہگار ہوگا، حرام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
بارگاہ میرے اہل سنت میں عرض ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مفتی کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. بعض اوقات عام اسلامی بھائی مبلغین اور ذمہ داران سے مسائل دریافت کرتے ہیں، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، دیگر شرعی احکامات سے متعلق، اور وہ اسلامی بھائی معلومات ہونے کی وجہ سے ان کو جواب بھی دے دیتے ہیں، تو کیا ان کا یہ جواب دینا بھی درست نہیں؟
اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو ذمہ دار ہے اس نے کسی مستند مفتی کا پڑھا جیسے باہر شریعت میں اس نے یہ مسئلہ پڑھا ہے اور یہ اس کو یہ مطمئن ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں, حافظے پر اس کو اعتماد ہے اور وہی اگر قول اس کو یہ بتا دیتا ہے کہ جیسے باہر شریعت میں یوں لکھا ہوا ہے, اتنی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اجازت ہو. بلغ عنی ولو آیۃ, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو, اتنی حد تک سمجھ میں آتا ہے. وقتی چونکہ چنانچہ کر کے اس کی تفسیر اور شرح شروع کر دے تو پھر اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. جیسے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آیت پڑھتے ہیں یا حدیث شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کی یعنی کے کر کے وہ شروع ہو جاتا ہے, تو یعنی کے تیرا میرا کام نہیں ہے, محدثین و مفسرین کا کام. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی محمد, توبوا الى اللہ استغفر اللہ, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی محمد.
فتوی دینے کی صلاحیت کی صورت میں کیا جامعات کے مدرسین کو فتویٰ جاری کرنے کی مدنی مرکز کی طرف سے اجازت ہے؟
مدنی مرکز کی طرف سے مجلس افتاء موجود ہے, اس مجلس سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا. اگر آپ جامعات کے طالب العلم ہیں بلکہ جس کے سر پر امامہ ہے اور وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتا ہے تو میری تو یہی میرا ذہن ہے کہ وہ جب تک اس مجلس سے ترکیب نہ بنا لے اپنا الگ دار الافتاء اور فتویٰ کا سلسلہ شروع نہ کرے, کیونکہ اس کے احتیاطی ہیں, اس کی شناخت دعوت اسلامی ہے اور اگر وہ مجھے اپنا سمجھتا ہے یا اپنا پیر مانتا ہے یا اپنا امیر مانتا ہے اس کے لیے میرا امر ہے, امیر کا امر پیر کا ارشاد کہلاتا ہے, مرشد کا ارشاد جو سمجھے آپ ہے, حکم کا ہی مطلب اس میں تعلق کہ وہ جب تک اس مجلس سے ترکیب نہ بنا لے اس وقت تک فتویٰ لکھ کر جاری نہ فرمائے, کیونکہ کسی بھی مفتی پر لکھ کر فتویٰ دینا واجب نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ سب مفتی میری اس بات کو لفٹ نہیں کرائیں گے, تو اگر مجھے وہ پیر کہتے ہیں لفٹ نہیں کرائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جس کو فیض کہتے ہیں سلسلے کا وہ بیچارے کو نہیں مل سکے گا. مفتی ہوتا رہا اپنی جگہ, مفتی اپنی جگہ پر ہے لیکن طریقت کی نسبت بھی تو ہے نا. یہ دعوت اسلامی کا عظیم تر مفاد کے پیش نظر میں نے عرض کیا لکھ کر ہرگز, اگر آپ افطاری ہیں اور دعوت اسلامی والے ہیں جب تک آپ کو یہ مجلس اجازت نہ دے میری بنائی ہوئی مجلس, اس وقت تک آپ کو تحریری فتویٰ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے, پر اس لیے کہ شرعاً آپ پر واجب بھی نہیں ہے. تو جو مفتی صاحبان ہیں اور فتویٰ لکھتے ہیں ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے, آپ جہاں جہاں اپنے شہروں میں ایسے مفتی صاحبان پائیں وہ اپنی ترکیب بنا لیں مجلس سے, تو کتابت سے کام نہیں چلے گا, مجلس سے باقاعدہ ملاقات کرنی پڑے گی اور وہ اپنی کسوٹی پر رکھے گی اس مفتی صاحب کو جو دعوت اسلامی کے ہیں اور پھر وہ چاہے گی تو اجازت دے گی ورنہ وہ منع کرنے کی بھی مجاز ہے. اور آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے دم قدم کی بہار ہے کہ آج ہمارے جامعات لہ لہا رہے ہیں اور علم دین کے پھول لٹا رہے ہیں الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں سب کے سب جانتے ہیں اس بات کو, میں نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی, الحمدللہ سب میرے آقا اعلی حضرت کا فیض ہے.
نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری مرشد نال ہوئی یاری ہو گیا یارو عطاری. نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری مرشد نال ہوئی پیر
پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔
ایک مرتبہ میرے اہل سنت کے ساتھ کسی موضوع پر بات تھی، جو موضوع تھا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ان کا تذکرہ خیر تھا۔ اسی تذکرے کے دوران برجستہ امیر سنت نے ارشاد فرمایا، میرا پیر ہے، تو وہی توجہ گئی کہ پیر کے بارے میں یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ میرا پیر۔
یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ تصنیف و تالیف کتب کی اجازت کی کیا شرائط ہیں؟
جس فن میں کتاب لکھنا چاہتا ہے اس میں مہارت ہوگی یہ بھی تو لکھے گا، فن طب میں لکھنا چاہتا ہے طبی مہارت ہو، تجوید کی کتاب لکھنا چاہے تو تجوید میں مہارت ہو، اسی طرح فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، یہ جس میں مہارت ہے اسی میں لکھ سکے گا۔ میرا اپنا اندیشہ یہ ہے کہ غیر عالم کو علم دین سے متعلق کتاب نہیں لکھنی چاہیے، میرا اپنا ہندی یہی ہے، بلکہ صرف سند کا عالم نہ ہو باقی علم کا عالم ہو، جبھی وہ قلم اٹھائے تو نہ لکھنے کا شوق نہ چرائے۔ آپ نہیں لکھیں گے تو چل جائے گا، علماء کرام نے لاکھوں کتابیں لکھ کر ہمیں دی ہوئی، اے کاش میرے مدنی علماء میں اتنا جذبہ آ جائے کہ اپنے استادوں کا احترام شروع ہو جائے اور ان استادوں کی اجازت کے بغیر قلم نہ اٹھائے۔ جیسے کہ یہی اپنی مجلس افتاح ہے، انہی سے مشورہ کر لے کہ میں پناہ فن پر لکھنا چاہتا ہوں، یا اس مجلس میں جو ان کا استاد ہے اس سے مانوسیت بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی ان کو جانتے ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کر لے، وہ اگر اجازت دے تو کتاب لکھیں، غیر نصیب وہ اس کتاب کو چیک بھی کر کے دیں آپ کو سونے پہ سہاگا، ان کی مصروفیات ہیں، جو چیک نہ بھی کر کے دیں تو اگر وہ آپ کو پاس کر دیں کہ آپ لکھو تو ہی لکھیں، ورنہ یہ آج کل بالکل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جس کو اردو بھی پوری نہیں آتی وہ بھی لکھی کرنا، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بالکل اردو بھی نہیں آتی ہوتی، یہ کہ داؤد اسلامی کے اجتماع میں یہ عوام کا اجتماع، وہ بےچارے خوبصورت ٹائٹل دیکھ کر خرید لیتے ہیں، ساتھ میں نام اتاری تو لکھنا ہی ہے تاکہ کتاب بکے، تو چشتی ہے، سور وردی ہے، کچھ بھی ہے، ساتھ میں اتاری ضرور لکھتا ہے، طالب تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے، تو وہ کتاب دیکھی جاتی ہے بےچارے، وہ بھولے بھالے لے لیتے ہیں، یہ سر پکڑ کے روتے ہوں گے، روتے بھی نہیں ہوں گے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہوں گی، وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے سب اس میں عین شریعت کی باتیں لکھی، الگ رتم و یابس سب کچھ ہوتا ہے، تو کاش یہ بس صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے، احادیث کتب احادیث سے لی جائیں اور مکمل اس کا حوالہ جیل صفحہ نمبر، ایسی یعنی کہ تحقیقی کتب کی ترکیب ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ امت کی رہنمائی صحیح ہاتھوں میں رہے، ورنہ یہ سب نے اگر لکھنا اور بولنا شروع کر دیا تو کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے، یہی خیال شاعری میں بھی رکھنا ہے، شاعری کرنے والوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک شعر تو کیا ایک مصرع بھی صحیح نہیں تھا، اصول اور قواعد کے اعتبار سے، شاعری کے فن کے اعتبار سے، لیکن وہ کئی کئی اشعار لکھ کر پھر وہ آواز اچھی ہوتی ہے تو پھر چمکانی کر کے اس کا ترنم وہ سیٹ کر لیتے ہیں لے اس کی، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاعر ہے، اخلاص بہت مشکل ہے، شاعر تو پسند یہی کرتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، اس کا کلام پڑھا جائے، اب بڑے بڑے بزرگوں کا کلام ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور بزرگوں کا کلام ہے، کیا ضرورت ہے کہ کلام ہی لکھا جائے اور یہ اشعار ہی جنت میں لے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے، یہ بے جہاں جو ہے نا اس نے تباہی مچا دی، یہ مصنفین مؤلفین اور یہ شعراء کرام، ان کا صحیح بولتا ہوں حب جہاں سے بچنا بہت مشکل ہے، اگر کسی کو کہہ دیا جائے گا تم کتاب لکھ کر مجلس کے حوالے کر دو اور وہ مجلس کے نام سے تو شائع کرے گی، آپ کا نام نہیں ڈالا جائے گا، شاید ہی کوئی ہو جو لکھ کر چپ چاپ مجلس کے حوالے کر دے کہ یہ آپ کو تحفہ ہے، آپ جس طرح چاہیں، سمجھ میں آئے تو چھاپیں، سمجھ میں نہیں آئے تو نہ چھاپیں، آپ کو کلی اختیار آتے ہیں تصرف کے بھی، آگے کر دیں، پیچھے کر دیں، کچھ نکال دیں، کچھ الحاق کر دیں، ہر طرح سے اجازت ہے، اور میرا نام بھی کسی پر ظاہر نہ کریں کہ میں رضا الہی کا طالب ہوں۔ آپ کہیں گے تو کتاب بدو اعلی حضرت کا بھی نام ہوتا ہے، ہمارا نام کیوں نہیں؟ تو آپ اعلی حضرت بنو تو آپ کا نام باہر جگہ لکھیں گے، بنو تو صحیح اعلی حضرت۔ تو ہمارے جو اکابر کا یا مشہور علماء کا جو کتاب پر نام ہوتا ہے نا، وہ کتاب اس نام سے چلتی ہے۔ اعلی حضرت کتاب پر لکھا ہوگا تو آنکھیں بند کر کے ہم اس کو پڑھ کے مطمئن ہو جائیں گے کہ اعلی حضرت، تو اپنی عقل میں یہ نہیں آتی بات اعلی حضرت نے لکھی ہے تو آٹومیٹک عقل میں آ جاتی ہے کیونکہ اعلی حضرت نے لکھی ہے۔ تو اس لیے اپنے اکابر پر ہمیں خود کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ وہ ایک کوے کو کہیں سے مور کے پر ہاتھ لگ گئے تو اس کوے نے اپنی دم میں مور کے پر ڈال لیے اور اڑتا ہوا موروں کے جھنڈ میں جا پہنچا اور یہ سمجھا کہ میں بھی اب تو مور بن گیا ہوں۔ اب مور اپنے موڈ میں آئے تو ناچنے لگے اور اپنی مخصوص آواز نکالنے لگے، تو کوے میاں جو تھے انہوں نے بھی بے ڈھنگا ناچ شروع کیا اور منہ کھولا تو کائیں کائیں کی آواز نکلنے لگی۔ اب جو موروں نے دیکھا کہ یار یہ تو اپنے لائن کا نہیں ہے، کوا ہے، کائیں کائیں کرتا ہے اور یہ دھوکا دے رہا ہے، فرشتے لگا رکھے، تو مور سارے اس پہ ٹوٹ پڑے، اس کو گنجا کر دیا، اڑ کے یوں تو جان بچائی اس نے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ میں قلم آ گیا تو آپ سمجھے کہ میں بھی اعلی حضرت بن گیا، میں بھی صدر الشریعہ بن گیا، میں امام غزالی بن گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو جن کا نام، جن کے نام سے کتاب بکتی ہے اور وہ مستند عالم ہوتا ہے اور علماء بھی جس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا نام ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے دل پر غور تو کرنا پڑے گا اس کو کہ میں اللہ کے لیے یہ نام ڈال رہا ہوں یا اپنا نام روشن کرنے کے لیے نام ڈال رہا ہوں کہ میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو اور میں اتنی کتب کا مصنف کہلاؤں۔ اب تو ظاہر اس کی بھی پکڑ ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے اسلاف جو گزر گئے وہ تو اخلاص کے پیکر ہوتے تھے، فی زمانہ میں ہمارے لیے بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں کے لیے تو یہ ذہن، لیکن اب نام کا اتنا شوق بڑھ گیا ہے کہ مصنف کا نام تو ہوتا ہے جس نے لکھا، اور اہتمام بھائی بھی اس میں تشریف فرماؤ، با فرمائش، اہتمام اور جو بھی، تو اس نے اگر با اہتمام میں بھی کوئی بڑی شخصیت ہے کہ کتاب لکھنے والا اتنا مشہور نہیں ہے اور با اہتمام والی شخصیت مشہور ہے اور واقعی اس نے اہتمام بھی کیا ہے، خالی وہ ڈمی نہیں ہے کہ نام لکھ دیا ہو، اہتمام بھائی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کتاب میں لکھا ہو گیا، اور کتاب کو چھوا بھی نہیں اس نے اور اہتمام آ گیا۔ اب یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ خود اپنے ضمیر پر استفتاء بالقلب کر لے، دل سے فتویٰ لے لے کہ میری حیثیت کیا ہے شرعی۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور جو بھی کتاب لکھے اس کو یہ توفیق دے کہ وہ نام کے لیے نہ لکھے، رب الانام کی رضا کے لیے لکھے اور اپنی مجلس سے، اپنے اساتذہ سے باقاعدہ اجازت لے کر لکھے، بلکہ ان سے درخواست کرے کہ آپ چیک کر لیجیے، وہی کچھ بات بنے۔ تو ایسے شعراء کرام بھی آپ کو نہیں ملیں گے، بہت مشکل ہے کہ جو اپنا تخلص نہ ڈالیں گے، یہ ٹوٹا پھوٹا الٹ پلٹ جو اشعار لکھتے ہیں نا، اس کا بھی تخلص بھی زبردستی گھسیڑتے، وزن قائم رہے یا نہ رہے وہ ڈالنا ضرور ہے تخلص۔ اے اخلاص تو کہاں ہے، کاش تو مول ملتا تو میں تجھے مول بھی خریدتا، اللہ کے کرم سے مفت ملے گا اس کے محبوب کے صدقے میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا
على النبي۔ کیا ہر عالم کو علامہ کہہ سکتے ہیں؟
اگر وہ واقعی عالم ہے تب تو وہ عالم تو ہے، علامہ تو مبالغے کا صیغہ ہے، علامہ معنی بہت ہی بڑا عالم، اور ہر عالم علامہ ہوتا نہیں، لیکن ہمارے یہاں ہم کہ درس نظامی میں داخلہ لیا تو وہ علامہ صاحب بن گئے, اور علامہ کوئی کہے تو یہ منع بھی نہیں کرتے, خوش ہوتے رہتے. عام طور پہ درس نظامی کے استاد کو بھی یہاں تو میں نے بڑی مشکل سے قابو کیا ہے, اب بھی بولتے ہوں گے لیکن شاید دیگر جامعات میں اب بھی بولتے ہوں گے ہمارا علامہ صاحب ہے. تو میں نے یہ سکھایا ہے کہ میرے استاد صاحب یہ کہاں گئے, علامہ بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں, تو ان ہمارے عالم صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ روکے, پھول کر کپا نہ ہوتے چلے جائیں کہ علامہ صاحب جائیں تو جائیں کہاں, مدینے.
ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے ہے.
عموم بلوا کسے کہتے ہیں؟
عموم بلوا اسی کو بولتے ہیں کہ جس میں علماء اور عوام دونوں مبتلا ہوں, اور مسئلہ قیاسی ہو اس پر انہیں نص وارد نہ ہو, تو یہ عموم بلوا کی وجہ سے اس میں تخفیف ہوتی ہے. ہاں نص قطعی اگر وارد ہے تو پھر چاہے کیسا ہی عموم ہو وہ مسئلہ اپنی جگہ پر رہے گا. مثال کے طور پر علماء اور جوہالا سب مل گئے نعوذ باللہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں, ابتلاء عام ہو جائے, نمازیں چھوڑ دیں, مسجدیں بھی معدوم ہو جائیں نعوذ باللہ, مگر نماز فرض رہے گی, اس پر نص وارد. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا عموم بلوا نجاست و طہارت کے بارے میں بھی باعث تخفیف ہے؟
طہارت و نجاست کا معاملہ تو اور بھی سہل ہوتا ہے عموم بلوا کے معاملے میں. عموم بلوا طہارت و نجاست کے بارے میں قطعی احکامات میں بھی باعث تخفیف ہے, البتہ حلت و حرمت کے بارے میں صرف ضمنی احکامات میں تخفیف ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.